تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. اسلام آباد میں صدر پاکستان کے خطاب سے ای سی او پارلیمانی اجلاس کا آغاز. دوہرے معیاروں اور مسلمانوں کے خلاف تعصب پر سخت تنقید. ہندوستان میں کرونا کے قہر اور پھیلاؤ کی شدت میں کمی, یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے. ظالمانہ محاصرے کے خاتمے کے بغیر جنگ بندی قبول نہیں کی جائے گی. یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے سے ملاقات میں یمنی رہنما کا دو ٹوک موقف. اور ملک کے سیاسی نظام کا فیصلہ انتخابات میں عوام کی شرکت سے ہوتا ہے, ایران کے الیکشن کمیشن کے سربراہ کا بیان. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او کے پارلیمانی اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں عالمی سطح پر پائے جانے والے دوہرے معیاروں پر سخت تنقید کی ہے. اسلام آباد میں اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم ای سی او کے پارلیمانی اجلاس کا آغاز صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی تقریر سے ہوا. انہوں نے اپنے خطاب میں عالمی سطح پر پائے جانے والے دوہرے معیاروں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مغرب میں ہولوکاسٹ کے تعلق سے لوگوں کو بات بھی کرنے سے روکا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ مغربی دنیا میں جو بھی ہولوکاسٹ کو چیلنج کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے, کیونکہ اس کا ذکر اور اس کی یاد بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں اور ان کے خلاف باتوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو دنیا ہماری بات نہیں سنتی. صدر پاکستان نے کہا کہ ناموس رسالت کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچائی جائے, تو دنیا ہماری بات اس لیے نہیں سنتی کہ ہم کمزور ہیں. انہوں نے مسلمانوں کے اندر عدم برداشت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہاں خود بھی مسائل پائے جاتے ہیں جن میں سب سے بڑا مسئلہ عدم برداشت کا ہے, جو مسلم اقوام کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. صدر پاکستان نے مسلمانوں کے خلاف پائے جانے والے تعصب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 60 سے 70 برس کے دوران سب سے زیادہ مشکلات سے مسلم امہ گزری ہے, جس کی لاکھوں جانیں عالمی طاقتوں کی دشمنی اور تعصب پر قربان ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی میں مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کے بغیر قیام امن ناممکن ہے. ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے دنیا میں یونیپولرزم کی مخالفت اور ملٹی پولرزم کے تحفظ کو ایرانی پارلیمنٹ کی اہم ترین ترجیح قرار دیا ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم ای سی او کے دوسرے پارلیمانی اجلاس کے افتتاحی سیشن سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے ایران کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے تنظیم کے اہداف و مقاصد کو یقینی بنانے پر زور دیا. ان کا کہنا تھا کہ ای سی او کے پارلیمانی اجلاس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کی حیثیت سے مؤثر قانونی حمایت کے ذریعے ای سی او کے اہداف کو یقینی بنانے میں اپنی اپنی حکومتوں کی مدد کریں. انہوں نے کہا کہ موجودہ صدی ایشیا کی ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کے مختلف خطوں کے ساتھ اپنے خارجہ تعلقات کے تناسب اور توازن کو محفوظ رکھتے ہوئے بر اعظم ایشیا میں, جو ہمارا گھر ہے, اپنے ہمسایوں کے ساتھ تاریخی, تہذیبی اور دینی رشتوں پر خاص توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ایران کے اسپیکر ڈاکٹر محمد قالیباف نے اپنے خطاب میں مسئلہ فلسطین پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پچھلے دنوں دنیا نے فلسطین کے عوام کے خلاف جعلی اسرائیلی ریاست کے جرائم اور خاص طور سے عورتوں اور بچوں کے قتل عام کا ایک بار پھر مشاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ فلسطینی عوام کی حالیہ 12 روزہ مزاحمت اور استقامت کے دوران مختلف ممالک حتی اسلامی حکومتیں آگے آئیں اور انہوں نے ہر ممکن طریقے سے فلسطین کے مظلوم و مجاہد عوام کی حمایت کی۔ ڈاکٹر محمد قالیباف نے کہا کہ فلسطینی عوام کی استقامت کے نتیجے میں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر قبضے اور بیت المقدس کو یہودی رنگ دینے کی کوشش ناکام ہو گئی اور صہیونیوں کو آخرکار جنگ بندی پر مجبور ہونا پڑا۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر جاری ہے۔ پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 1771 نئے مریضوں اور 71 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس دوران 3,397 کرونا کے مریض شفایاب ہوئے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق اس ملک میں اب تک کرونا سے 9,22,824 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 20,850 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کی خبر ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے منگل کو جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں ان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,27,510 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا کے مزید 2,795 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا کے 2,55,287 مریض شفایاب ہوئے۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,81,75,044 ہے، جبکہ 2,59,47,629 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹ کے مطابق دو دن کے وقفے کے بعد ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن نے منگل کو اپنی ویب سائٹ پر ملک کے 4 بڑے میٹرو شہروں میں پیٹرول کی قیمت میں 26 پیسے، ڈیزل کی قیمت میں 24 پیسے فی لیٹر اضافے کی خبر دی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں منگل کو پیٹرول 26 پیسے کے اضافے کے ساتھ 94.49 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 23 پیسے کے اضافے کے ساتھ 85.38 روپے فی لیٹر پر فروخت ہوا۔ جارے سعودی اتحاد نے یمن کے صوبے مہارے پر بمباری کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران صوبے مغرب کے سروا، مدغل اور رحبہ ضلعوں پر 31 بار بمباری کی۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے گزشتہ 24 گھنٹے میں 106 بار الحدیدہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ذرائع ابلاغ نے جیزان سیکٹر پر جارے سعودی اتحاد کے دسیوں فوجی اڈوں کے بڑے پیمانے پر کارروائی کی ہے۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے 2015 سے یمن کے خلاف فوجی جارحیت کے ساتھ ہی اس ملک کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 17,000 سے زیادہ یمنی شہید اور 10,000 زخمی اور لاکھوں بے گھر اور در بدر ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ حکومت یمن نے زور دے کر کہا ہے کہ بحران یمن کا حل جنگ بندی اور محاصرے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دریاسنا اس ملک کی وزارت سیاحت نے صہیونی حکومت کے سیاحتی ٹور یمن کے سختری جزیرے میں لانے کے صہیونی حکومت کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ یمن کی نیشنل سلویشن حکومت کے سیاسی شعبے کے رکن علی القہوم نے المیادین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سنا ایسی کسی بھی جنگ بندی کو ہرگز تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جس میں محاصرے کا خاتمہ شامل نہ ہو۔ یمن کی مرکزی حکومت کے سیاسی شعبے کے رکن نے واضح لفظوں میں کہا کہ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے مارٹن گریفتھس کو سانا کے دورے میں اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ یمنیوں میں جنگ بندی کے سلسلے میں اتفاق نظر پایا جاتا ہے۔ ادھر یمن کی وزارت سیاحت نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے سیاحوں کو جزیرہ سقطرہ لانے سے متحدہ عرب امارات کی جانب سے اس یمنی جزیرے میں صہیونی حکومت کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی سازش کا پردہ فاش ہو چکا ہے۔ ویانا میں ایران کے مستقل مندوب نے ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کے سلسلے میں ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کی تازہ ترین رپورٹ پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ویانا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں اسلامی جمہوری ایران کے مندوب کاظم غریب آبادی نے اپنے رد عمل میں کہا کہ آئی آئی اے کی نئی رپورٹ میں ذکر ہونے والے اعداد و شمار اس کے تخمینوں کی بنیاد پر ہیں یا جانچ پرکھ کے سلسلے میں ہونے والے سمجھوتے کے تناظر میں ہیں۔ کاظم غریب آبادی نے اپنے بیان میں کہا کہ ایٹمی انرجی کی عالمی تنظیم نے اس رپورٹ میں کہا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کے سلسلے میں آئی آئی اے کی تحقیقاتی سرگرمیاں اضافی پروٹوکول پر مشتمل ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کو روکنے کے ایران کے فیصلے کی بنا پر انجام پائی ہیں۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ پابندیاں منسوخ کرانے اور ملت ایران کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانونی دائرے میں کیا ہے۔ ایران کے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران میں انتخابات عوامی موجودگی کا جلوہ اور سیاسی لحاظ سے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ ایران کے الیکشن کمیشن سربراہ جمال عرف نے ملک میں پرامن اور صحیح و سالم انتخابات کے انعقاد کو وزارت داخلہ کی اہم ترین ذمہ داری قرار دیا اور کہا کہ قانون کی پابندی اور غیر جانبداری الیکشن کمیشن کے دو بنیادی اصول ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے الیکشن کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ ملک میں قانون کے دائرے میں پرامن اور صحیح و سالم انتخابات کے انعقاد کی زمین ہموار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جمال عرف نے کہا کہ انتخابات میں عوامی شرکت کو بڑھانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اب اسٹوڈیو میں سیاسی گفتگو وقت ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
جی ڈاکٹر صاحب، یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے مارتن گریفتھ نے اعتراف کیا ہے کہ یمن کے بحران کو حل کرنے میں انہیں کامیابی نہیں ملی ہے، اس اعتراف پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کو، اقوام متحدہ کو اس بحران کو حل کرنے میں کوئی واضح کامیابی نہیں، اور یہ ان کا اعتراف بجا ہے۔ البتہ اعتراف کرنے سے ان کی ذمہ داری بھی کم نہیں ہوتی، اور اقوام متحدہ کی جو فلسفہ وجودی ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، جب 1945 میں یونائیٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ بنی تھی تو اس سے پہلے اسی طرح کے ادارہ تھا لیگ آف نیشن، اور لیگ آف نیشن کے اندر اختلافات بڑھے اور وہ ان کے اندر بھی جانبداری اور مخصوص لابنگ اور مخصوص ممالک کی مدد ہوئی اناؤنس ہوئی سامنے ہوئی تو سب نے اعتراض کیا کہ اگر ایک عالمی ادارہ غیر جانبدار جب نہیں ہوگا, میرٹ سے فیصلہ نہیں کرے گا, کسی ایک گروپ کی حمایت نہیں کرے گا تو پھر اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اگر اس نے جانبداری کرنی ہے اور اس کے اندر انصاف اور قانون اور جو دنیا کے رائج قوانین ہیں ان پہ اگر عمل درآمد کروانا نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. لہذا یونائیٹڈ نیشن کا, اقوام متحدہ کا وجود عمل میں آیا اور دنیا کے تقریباً 100 سے زائد ممالک اس وقت, تقریباً سارے ممالک اس وقت یو این او کا حصہ ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ بات اب میڈیا میں بھی تسلسل سے آ رہی ہے اور اس کو عملاً محسوس بھی کیا جا رہا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کا جو کردار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اب دیکھیں مثلاً ابھی آپ نے یمن کی مثال دی, یمن میں 74 ماہ یعنی آپ دیکھ لیں کہ 6 سال اور 2-3 مہینے ہو چکے ہیں اس جنگ کو, یونائیٹڈ نیشن کا کوئی کردار اس میں واضح نظر نہیں آتا. یہ نمائندے جو آپ نے جن کا نام بھی لیا وہ بھی ان کا آنا جانا تو بہت زیادہ رہا اور خصوصی طور پہ یونائیٹڈ نیشن کے وہ نمائندے بھی بنے مسئلے یمن کے حل کے لیے, لیکن ہم نے دیکھا کہ 17,000 سے زائد لوگ اس وقت یمن میں شہید ہو چکے ہیں, لاکھوں زخمی ہیں, انفراسٹرکچر پورے کا پورا تباہ ہو چکا ہے, وبائیں وہاں پہ پھیل چکی ہیں, پورا یمن کا محاصرہ ہے چاروں طرف سے, وہاں پہ کوئی چیزیں وہاں پہ عوام تک نہیں پہنچ رہی ہیں, اتنی سخت تکلیف, اور یونائیٹڈ نیشن خود بھی کہہ چکا ہے کہ وہاں پہ انسانی المیہ رونما ہو چکا ہے. یعنی جب اس حد تک صورتحال ہے اور تکلیف دہ پوزیشن ہے تو اس میں یونائیٹڈ نیشن کو کھل کے آگے بڑھنا چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یونائیٹڈ نیشن کا کردار بالخصوص ان ایام میں غیر جانبدار نہیں ہے, اور واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن پہ بڑی طاقتوں کے اثرات ہیں. ایک بڑی طاقتوں کے کلی اثرات, مجموعی طور پہ اثرات ہیں. ایک یہ ہے کہ جو اس کے اندر ایک سیکیورٹی کونسل بنائی گئی اور سیکیورٹی کونسل کے اندر صرف 5 ممالک کو ویٹو پاور دی گئی, اب وہ 5 ممالک ہر اچھے فیصلے کو جو ہے جب چاہے ان میں سے ایک بھی رد کر دے تو اچھے سے اچھا فیصلہ, اچھی سے اچھی قرارداد جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے, وہ پاس یا منظور نہیں ہو سکتی. پھر ایک اور دوسری بڑی مشکل یہ ہے کہ ان سیکیورٹی کونسل کے ان 5 ویٹو پاور رکھنے والے ممالک میں ایک بھی مسلمان ملک نہیں ہے. اب 1.5 عرب پونے 2 عرب کی آبادی ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کی, کتنے اسلامی ممالک ہیں, لیکن اسلامی ممالک کو سیکیورٹی کونسل کے اندر کسی طرح کی کوئی نمایاں حیثیت حاصل نہیں ہے. اگر چائنا چاہے, برطانیہ چاہے, فرانس چاہے, امریکہ چاہے, یہ لوگ جب چاہیں جس چیز کو چاہیں وہ ویٹو کر سکتے ہیں, لیکن ایک اسلامی ملک کا ایک مسئلہ ہے اور اسلامی ممالک اس پہ چاہے سارے کے سارے متحدی کیوں نہ ہو وہ وہاں پہ محتاج ہیں کہ وہ ان 5 ممالک کے جن کے پاس ویٹو پاور ہے ان کی منتیں کریں, جی اس مسئلے کو آپ قرارداد کو پاس ہونے دیں یا اس قرارداد کو روک لیں. تو ایک تو بڑی واضح جو یونائیٹڈ نیشن کا ایک سٹرکچر ہے, جو اس کا تنظیمی ڈھانچہ ہے, اس کے اندر بھی ایک مشکل ہے کہ جس کی وجہ سے جانبداری واضح طور پہ محسوس ہوتی ہے. پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کو جو ممالک مالی امداد زیادہ دیتے ہیں وہ زیادہ اس پہ مؤثر ٹھہرتے ہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بان کی مون کے زمانے میں جب وہ یونائیٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل تھے تو جب یمن میں شروع میں سعودی عرب کی طرف سے بمباری ہوئی اور بچوں پہ ظلم ہوا, خواتین, بوڑھوں اور عام شہریوں پہ ظلم ہوا, تو خود یونائیٹڈ نیشن نے سعودیہ کے خلاف ان کو ایک ایسی لسٹ میں شامل کیا کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا ملک ہے. لیکن سعودی عرب نے ادھر سے جب دھمکی دی کہ اگر آپ نے ہمیں اس لسٹ سے نہ نکالا تو ہم جو مالی امداد کرتے ہیں یونائیٹڈ نیشن کو ہم نہیں کریں گے, تو یو این او کے سیکرٹری جنرل خود اوپنلی اس کو اناؤنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم آج سے سعودی عرب کو اس لسٹ سے نکال رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم نے اس کو اس لسٹ میں, بلیک لسٹ میں شامل رکھا تو انہوں نے اس میں فنڈ دینے سے انکار کر دیا. اب جب فیصلے فنڈز کی بنیاد پہ ہوں, جب فیصلے سیاسی دباؤ کی بنیاد پہ ہوں, جب فیصلے ویٹو پاور کی بنیاد پہ ہوں, تو پھر حقائق تو سامنے نہیں آتے اور حقائق کی بنیاد پہ عدل و انصاف پہ مبنی پھر فیصلے نہیں ہوتے. یمن کے عنوان سے بھی جو اقوام متحدہ کے نمائندے کا جو یہ بیان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکے. پہلے کویت میں اجلاس ہوتے رہے, پھر اس کے بعد ریاض میں اس کے اجلاس ہوتے رہے, پھر اس کا خود سویڈن کے اندر اجلاس ہوا, وہاں پہ جنگ بندی بھی ہو گئی, لیکن جنگ بندی کے عنوان سے کوئی کنٹرول نہیں تھا, یونائٹڈ نیشن نے کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا, جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 74 ماہ ہو گئے ہیں اور یمن پہ سعودی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے. اگر یونائٹڈ نیشن سنجیدگی کے ساتھ, جس طرح اگر یورپ کے کسی ملک کے اندر ہو یا امریکہ کے اندر اس طرح کی اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو, تو کس شدت سے اس پہ عمل کرتا ہے, یا ان ممالک میں کہ جو امریکہ کے مخالف ہیں, اگر وہ ہیومن رائٹس کی وائلنس کریں تو فوجیں لے کے چڑھ دوڑتا ہے, لیکن جہاں پہ کھلم کھلا انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے, انسانی حقوق کی کھلم کھلا پامالی ہو رہی ہے, یونائٹڈ نیشن بھی خاموش ہے, بڑی طاقتیں بھی خاموش ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ جنگ بدستور جاری ہے اور ظلم و بربریت کا سلسلہ بھی جاری ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین لیجیے, آپ سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم ای سی او کا دوسرا پارلیمانی اجلاس پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں شروع ہو گیا ہے. پاکستان, افغانستان, آذربائیجان, ایران, قزاقستان, جمہوریہ کرغیزیہ, تاجکستان, ترکمنستان, ترکی اور ازبکستان سے اسپیکرز اور اراکین پارلیمان اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. کانفرنس میں علاقائی استحکام کے لیے پارلیمانی شراکت داری کو فروغ دینے کے موضوع پر اظہار خیال کیا جائے گا. اس کے علاوہ شرکاء حکومت اور پارلیمانی سطح پر تعاون کو فروغ دینے کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کے لیے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے. کانفرنس میں شریک شرکاء ای سی او کے ممبر ممالک کے مابین بین پارلیمانی تعاون پر غور کریں گے. کانفرنس میں تجارت, سیاحت اور معاشی تعاون کو فروغ دینے کے راستے تلاش کرنے پر غور و خوض کیا جا رہا ہے. کانفرنس باہمی امن اور خوشحالی کے ایجنڈے کو مستحکم کرنے کے لیے بین پارلیمانی رابطوں پر مرکوز ہے. اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی کے موضوع پر شریک ممالک کی خواتین پارلیمنٹرین کو کردار کو مزید مؤثر کرنے پر بحث کی جائے گی. کانفرنس میں خطے میں پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے کی راہ میں COVID-19 کے اثرات پر پینل تبادلہ خیال کرے گا. کانفرنس میں تجارت اور رابطے کو بڑھانے, راہداری تجارت کو آسان بنانے پر بحث ہوگی, جس میں باہمی رابطے کو فروغ دینے, سیاحت کو ترقی اور غربت کے خاتمے کو زیر غور لایا جائے گا. ای سی او ریجن میں سیاحت کو فروغ دینے میں پارلیمنٹ کے کردار پر پینل کی سطح پر بحث ہوگی. ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے سربراہ محمد قالیباف نے دنیا میں یونی پولرزم کی مخالفت اور ملٹی پولرزم کے تحفظ کو ایرانی پارلیمنٹ کی اہم ترین ترجیح قرار دیا ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم ای سی او کے دوسرے پارلیمانی اجلاس کے افتتاحی سیشن سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے ایران کے اسپیکر ڈاکٹر محمد قالیباف نے تنظیم کے اہداف و مقاصد کو یقینی بنانے پر زور دیا. ان کا کہنا تھا کہ ای سی او کے پارلیمانی اجلاس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کی حیثیت سے مؤثر قانونی حمایت کے ذریعے ای سی او کے اہداف کو یقینی بنانے میں اپنی اپنی حکومتوں کی مدد کریں. انہوں نے کہا کہ موجودہ صدی ایشیا کی ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کے مختلف خطوں کے ساتھ اپنے خارجہ تعلقات کے تناسب اور توازن کو محفوظ رکھتے ہوئے بر اعظم ایشیا میں جو ہمارا گھر ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تاریخی, تہذیبی اور دینی رشتوں پر خاص توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے. ایران کے اسپیکر ڈاکٹر محمد قالیباف نے اپنے خطاب میں مسئلہ فلسطین پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پچھلے دنوں دنیا نے فلسطین کے عوام کے خلاف جعلی اسرائیلی ریاست کے جرائم اور خاص طور سے عورتوں اور بچوں کے قتل عام کا ایک بار پھر مشاہدہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ فلسطینی عوام کی حالیہ 12 روزہ مزاحمت و استقامت کے دوران مختلف ممالک اور حتی اسلامی حکومتیں آگے آئیں اور انہوں نے ہر ممکن طریقے سے فلسطین کے مظلوم اور مجاہد عوام کی حمایت کی. ڈاکٹر محمد قالیباف نے کہا کہ فلسطینی عوام کی استقامت کے نتیجے میں مسلمانوں کے قبل اول کا مسجد الاقصی پر قبضہ اور بیت المقدس کے یہودی رنگ دینے کی کوشش ناکام ہو گئی اور صہیونیوں کو آخر کار جنگ بندی پر مجبور ہونا پڑا. ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے سربراہ نے گزشتہ ہفتے تہران میں اسلامی ملکوں کی خصوصی پارلیمانی کمیٹی برائے فلسطین کے اجلاس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جس اجلاس میں شریک اسلامی ملکوں کے وفود نے فلسطینیوں کی حمایت کو ضروری اور نسل کشی اور جنگی جرائم میں ملوث صحنی عہدیداروں کے خلاف مقدمہ چلائے جانے کی ضرورت پر زور دیا. اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا.